الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية وقال تبارك وتعالى في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله فقال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الامام احمد والامام الترمذي رحمهم الله وقال اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم اجمعين في نشيد في غزوة الاحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا رواه الامام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات میری آج کی گفتگو کا ایک معین عنوان ہے جو آپ میں سے اکثر حضرات کی نگاہوں سے گزرا ہوگا غلبہ دین کیا کیوں اور کیسے فطری طور پر مجھے سب سے پہلے غلبہ دین کی وضاحت کرنی ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے اس کے بعد یہ کہ وہ کیوں ضروری ہے اور تیسرا اور عملی اعتبار سے پہلے دونوں سوال جو ہیں ان کا جواب علمی اہمیت کا حامل ہوگا کہ غلبہ دین سے مراد کیا ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ کیوں ضروری ہے البتہ تیسرا سوال جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہے اس کے جواب کی اہمیت اولی اعتبار سے ہے کہ وہ غلبہ دین بالفعل کس طرح بروئے کار لایا جا سکتا ہے بالفعل غلبہ دین کیسے ہو سکتا ہے تو میں بغیر کسی تمہید میں وقت کو ضائع کیے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے ترتیب سے اپنی بات شروع کروں صرف یہ عرض کروں گا بات کو پہلے سے تھوڑا سا آپ کے سامنے اندازہ دینے کے لیے کہ میں بنیادی طور پر ہر سوال کے جواب میں دو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس طرح گویا کہ مجھے آج اپنی گفتگو میں کل چھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. آپ کو اس سے سہولت یہ ہوگی کہ آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہماری گفتگو کہاں تک پہنچ چکی ہے, اور میں اس میں جو منفعت اپنے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان چھ عددوں کے حوالے سے آپ میری گفتگو کو ذہن نشین کر سکیں گے, اور یہاں سے اٹھنے کے بعد پھر اگر آپ ریکلیکٹ کرنا چاہیں, ذہن میں تازہ کرنا چاہیں, تو آپ کو سہولت ہو جائے. پہلی بات یہ کہ غلبہ اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں بھی بکثرت استعمال ہوا ہے, غلب هنالک المبتلون, اسی طرح ایک جگہ آیا ہے قرآن مجید میں کہ اے مسلمانوں اگر تم میں سے 20 صابر ہوئے تو یغلبو مئتین, تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. تو غلبے کا لفظ عربی زبان کا ہے, قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے, لیکن غلبہ دین کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. دین کے غلبے کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح جو ہے وہ ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ, دین حق کو غالب کر دینا پورے کے پورے دین پر, پورے کے پورے نظام زندگی پر. اور یہ قرآن مجید میں جو لوگ بھی تلاوت کلام پاک کا شغل رکھتے ہیں اور پابندی سے تلاوت فرماتے ہیں, یا جنہیں بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اللہ نے ذوق و شوق عطا فرمایا ہے, ان کے علم میں ہے کہ 3 مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں بغیر ایک شوشے کے فرق کے, سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں اور سورہ صف میں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, یہی ہے مراد ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو, مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالہدا و دین الحق, دو چیزیں دے کر, الہدا مراد ہے قرآن حکیم, اور دین حق سچا دین, سچا نظام, عادلانہ نظام. کس لیے بھیجا؟ تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر, پورے کے پورے دین پر. دو جگہ پر سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں یہ آیت ختم ہوتی ہے ولو کرہ المشرکون پر, اور ایک مقام پر یعنی سورہ فتح میں آخری ٹکڑا ہے کما کفا باللہ شہیدا, آخری ٹکڑے میں تو یہ فرق ہے, لیکن یہ جو اس آیہ مبارکہ کا بڑا حصہ ہے, جزو اعظم ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, اس میں کوئی شوشے تک کا فرق نہیں ہے. 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے, اور اس کے سادہ ترجمے سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اس میں بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اس میں ذرا سی علمی بات ہوگی لیکن اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگرچہ رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے اتمام حجت, لوگوں پر حجت قائم کر دینا تاکہ وہ اللہ کے ہاں یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ پروردگار تیری بات ہمارے سامنے آئی ہی نہیں, ہم سے حساب کتاب کا ہے کا. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما, ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر, کوئی حجت, کوئی دلیل باقی نہ رہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کے لیے, کہہ نہ سکے کہ ہم تک تیری بات پہنچی نہیں. تو یہ مقصد ہے ہر رسول کے بھیجنے کا, تبلیغ کے ذریعے اپنے عملی نمونے کو پیش فرما کر اتمام حجت کر دے کہ معلوم ہو جائے یہ حق ہے, حق مبرہن ہو جائے, کسی کو لیے یہ اشکال نہ رہے کہ وہ حق کو سمجھنا چاہتا ہو اور نہ سمجھ سکے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ آخری رسول ہے, خاتم النبیین ہے, آپ کی ایک امتیازی شان ہے زمرہ انبیاء میں. لہذا آپ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں تین مرتبہ وہ پورے قرآن مجید میں کسی اور رسول کے لیے نہیں آئے. یہ اچھی طرح نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضور کے لیے تین مرتبہ ایک ہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. کسی اور رسول کے لیے یہ لفظ ایک دفعہ بھی نہ آئے ہو تو یہ چیز بھی بلا کسی حکمت کے تو نہیں. یہ تو فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ، یہ کلام ہے، کلام حکیم، قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا، لہذا اس میں جو بات بھی ہے وہ کسی بنیاد پر ہے. تو حضور کی یہ شان ہے منفرد کہ حضور کا مقصد ہی اللہ نے یہ معین فرمایا کہ دین کا غلبہ، صرف دعوت نہیں، صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، صرف تزکیہ نہیں، صرف تربیت نہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو بروئے کار لا کر ایک بالفعل اللہ کے دین کو غالب کر دینا، یہ ہے مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کا. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب اس کو دو حصوں میں اور سمجھیے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ مسلمان نہ غیر مسلم، نہ کوئی اپنا نہ دشمن، کہ بالفعل حضور نے یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی 20 سالہ محنت اور مشقت اور جد و جہد کے نتیجے میں، یہ کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جسے پری ہسٹورک ایرا کہا جائے کہ ازمن قدیمہ کی بات ہے، یہ تو صرف کہانیاں ہیں، جیسے مہابھارت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اور ہندو محققین تک کہتے ہیں کہ یہ ایک بس کہانی ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ فی الواقع نہیں ہوا ہے. ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ ہوا ہے، رامائن ہو مہابھارت ہو اسی طریقے سے اور پرانی کہانیاں جو ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ جو نصف النہار ہے انسانی تاریخ کا، کہ جبکہ سورج جو ہے وہ نصف النہار پر چمک رہا تھا، اس دور کا واقعہ ہے کہ جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اس سے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، میں اس کی تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ اس کے کیا کیا مراحل تھے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ بالفعل آپ نے ایک نیا نظام زندگی دنیا میں قائم کیا، جزیرہ نمائے عرب میں بالفعل قائم کیا. ڈاکٹر ہارٹ کی کتاب کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا بہت سے حضرات نے، آج سے تو 8 سال پہلے یہ کتاب جو ہے شائع ہوئی امریکہ میں. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں، عیسائی ہیں، امریکن ہیں، ابھی تک ان کے مسلمان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، اگرچہ امید ہے مجھے کہ اگر وہ ابھی زندہ ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ ہے کہ فوت ہو گئے، لیکن مجھے یہ توقع ہے کہ وہ دنیا سے اسلام لائے بغیر نہیں جائیں گے. اس لیے کہ اتنی بڑی صداقت کا اظہار انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی D100، اور اس میں تاریخ انسانی کے 100 عظیم افراد کو انہوں نے چنا، پھر ان میں ایک درجہ بندی کی کہ ان میں عظیم ترین کون ہے، نمبر 1، پھر نمبر 2 پہ کون ہے، پھر نمبر 3 پہ کون ہے، پھر نمبر 100 تک لے گئے. تو یہ سلیکشن اینڈ اے گریڈیشن، یہ اس کتاب کا جو ذیلی عنوان ہے D100، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، جن لوگوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے اور تاریخ کے رخ کو موڑا ہے، ایسے 100 افراد، اور ان میں بھی درجہ بندی کہ ان میں سب سے زیادہ مؤثر کون ہوا، نمبر 1 پر بلایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دلیل اس نے یہی دی کہ انہوں نے فی الواقع صرف ایک مذہب کی بنیاد نہیں رکھی، مذہب کی بنیاد تو حضرت مسیح نے بھی رکھی، لیکن حضرت مسیح نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، کوئی مملکت قائم نہیں کی، کوئی دنیا کے سامنے ریاست کا نمونہ پیش نہیں کیا. گوتم بدھ نے بھی ایک بہت بڑا مذہب ایجاد کیا، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ اللہ کے نبی ہو، بعض علماء کی رائے ہے، جیسے کہ مولانا منادر حسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن اس میں تو شک نہیں نا کہ ایک مذہب جو ہے ان سے شروع ہوا، اور وہ مذہب آج دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس مذہب کے ماننے والے. لیکن گوتم بدھ نے بھی کوئی ریاست، کوئی مملکت، کوئی حکومت قائم نہیں کی، کوئی نیا نظام دنیا کو نہیں دیا، ایک اخلاقی نظریہ دیا، کوئی روحانی نظریہ دیا، یہ کہہ سکتے. تو اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک ہی شخص ہے، یعنی یہ کمال ہے اس کا، حقیقت بینی کا کمال ہے، یعنی اس کا اس اعتبار سے میں قائل ہوں کہ کس قدر صحیح اس کا مشاہدہ ہے اور کتنے صحیح الفاظ میں اس نے اپنے مشاہدے کو تعبیر کیا ہے. از دی اونلی پرسن. اب یہ دی جو ہے نا, دی اونلی پرسن, کوئی اور ہے ہی نہیں, سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجیس اینڈ دی سیکولر فیلڈس, کہ مذہب اور سیاست دونوں کے میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان ہے محمد, اور تنہا ہے, کوئی اور انسان جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ کس نے اتنی بڑی گواہی دی؟ یا ایم این رائے نے کیوں گواہی دی تھی؟ ایم این رائے کا نام شاید نئی نسل نے نہ سنا ہو, لیکن میری عمر کے یا مجھ سے بھی جو زیادہ عمر کے حضرات یہاں, انہیں سنا ہوگا, اس لیے کہ ہندوستان میں جو بڑے بڑے ریولیوشنری اور انقلابی لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں چوٹی میں ایم این رائے بھی تھا, کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر. اور اس شخص نے سن 1920 میں لاہور میں ایک لیکچر دیا تھا جو کتابی شکل میں شائع ہوا, جو ہسٹوریکل رول آف اسلام ہندو ہے, یعنی مذہباً یا نسلاً ہندو, عقیدتاً کمیونسٹ اور مارکسسٹ. لیکن وہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد ہے, عظیم ترین انقلابی لیڈر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ انہوں نے بڑی پیاری بات اس نے بھی کہی تھی کہ اگرچہ بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے, اٹیلا آپ کو معلوم ہوگا کہ ادھر سے چلا ہے سہرائے گوبی سے اور دانیوب کے وادی تک جا پہنچا ہے, ادھر سے سکندر چلا کہاں, یونان کا ملک اور مقدونیا کی ریاست, اور کہاں دریائے بیاس, یہ پنجاب کا علاقہ. تو وہاں سے ادھر ادھر سے ادھر بڑے بڑے فاتحین پہلے, لیکن جو مسلمانوں نے جو فتوحات کی ہیں ان میں ایک نیا تمدن, نئی تہذیب, نیا نظام, نیا نظام حکومت, نئی سیاست, نئی معیشت دی ہے. اور جو مسلمانوں کی ان فتوحات سے جس دور کا آغاز تاریخ انسانی میں ہوا ہے وہ روشنی کا دور ہے, تہذیب کا دور ہے, تمدن کا دور ہے, یعنی جسے ہم یوں کہیں کہ بروٹ ملٹری پاور نہیں تھی کہ کوئی وحشی قبائل ابھرے اور اٹھ کر آ کر دنیا کے اندر تہس نہس کر کے اپنی حکومت جمانے, یہ بات نہیں تھی. ایک تہذیب, ایک تمدن, ایک روشنی, علم کا دور جو ہے اس کا آغاز کیا مسلمانوں نے, یہ بات ہے ایمن رائے کی. تو میں زیادہ آپ کو اس وقت مثالیں نہیں دینا چاہتا, لیکن یہ کہ یہ بات اپنی جگہ ایک واقعہ ہے کہ ہم صرف عقیدت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہو, بلکہ یہ کہ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ فی الواقع علامہ اقبال نے تو اسے پھر ایک شعر میں یوں سمو دیا کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر, قوم و آئین و حکومت آفرید. بہت سے لوگ بیٹھے غاروں کے اندر تپسیاں کی, نہ معلوم کتنے ہمالیہ کے غاروں میں اور کتنے ہمالیہ کی چوٹیوں کے اوپر تپسیاں کرنے والے دنیا میں رہے, اور ایسی ایسی ریاضتیں جن کے سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. کسی شخص نے ہاتھ یوں کر دیا ہے تو سال ہر سال تک ہاتھ یوں کیے کھڑا ہے, ہاتھ پھوٹ گیا ہے لیکن ہاتھ اس کے نیچے نہیں آیا. لیکن یہ کہ اس سے کوئی نظام وجود میں نہیں آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا عرصہ غار حرا میں خلوت گزینی کا بسر کیا ہے, لیکن وہ اتنا پروڈکٹیو تھا, اتنا فیصلہ کن تھا, اتنا پروفاؤنڈ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک نیا نظام, نیا آئین, نئی حکومت, نئی قوم, نیا تمدن, نئی تہذیب دنیا میں شروع ہوئی. تو پہلی بات تو ایک تاریخی حقیقت کے اعتبار سے کہ یہ جو قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تو یہ تو ایک واقعہ ہے. قرآن مجید میں تو یہ چیز آئی ہوگی ایک پیشن گوئی کی حیثیت سے, جبکہ ابھی وہ غلبہ دین پورے طور پر نہیں ہوا تھا. لیکن یہ کہ جب دنیا میں یہ بات ہوئی ہے تو آج ہمارے لیے تو گویا کہ اس کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں قرآن کی ان پیشن گوئیوں کی ضمن میں کہ جو بالفعل پوری ہوئی, جو صداقت قرآن اور صداقت محمدی کے ثبوت میں بھی پیش کی جا سکتی. دوسری بات اس میں جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے ہمارے ایمان کی بات. پہلی بات تو ہے وہ ایمان سے تعلق نہیں, وہ تو واقعہ ہے, وہ تو ہمارے لیے جیون فیکٹ ہے, تاریخ کی ایک حقیقت ہے جس کو ہم بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتی ہے. لیکن اب دوسری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں غلبہ دین کے سلسلے میں, وہ ہمارے ایمان سے متعلق ہے, وہ بھی پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پیشن گوئی ہے اللہ کی, محمد کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید کے الفاظ ہیں. یہ پیشن گوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری کتاب شاید آپ نے نام سنا ہو استحکام پاکستان, جو جنگ میں مضامین چھپے تھے اس کے آخر میں, آخری حصے میں میں نے یہ پیشن گوئی درج کی ہے احادیث کے حوالوں کے ساتھ, ان کے ٹیکسٹ کے ساتھ, کہ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا کہ اس پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ وقت آ کر رہے گا. وہی یہ اگر فلسفیانہ انداز میں میں بیان کروں تو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا ایک فلسفہ ہے, لیکن یہ کہ میں اس کا یہاں وقت اور موقع مناسب نہیں سمجھ رہا, لیکن ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ارتقاء کا ایک منطقی نتیجہ ہے
کہ ایک ارتقائے شخص ہوا ہے، ارتقائے ذات، اس کی تکمیل ہو گئی محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعلیٰ، ان سے اونچی کوئی شخصیت کا وجود ممکن نہیں ہے. نوع انسانی جو ہے ارتقاء میں، ایک فرد میں ارتقاء کی معراج ہے، کون؟ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ نے ایک معاشرہ بھی قائم کیا، لیکن وہ معاشرہ جو ہے ایک محدود خطے میں رہا. اب ارتقاء کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ معاشرہ، وہ نظام یونیورسلائز ہو جائے، پورے کرہ ارضی کے اوپر جب وہ نظام قائم ہو جائے گا تو گویا کہ ارتقاء اپنے آخری مرحلے کو پہنچ جائے گا اور وہ اس دنیا کے خاتمے کا وقت ہوگا. پھر اس کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کل یوم ہوا فی شان، اب وہی جانتا ہے کہ اس کے بعد وہ کوئی نئی بساط بچھاتا ہے، کوئی نئی تخلیق جو ہے اس کا کوئی نقشہ بناتا ہے، یہ وہ جانے. لیکن یہ کہ یہ جو نظام جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا کہ ہم خود ایک حصہ ہے اس وجود کا، اس وجود کا اور اس سلسلہ ارتقاء کا جو تکمیلی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس پورے کرہ ارضی پر اللہ کا وہ نظام، اللہ کا وہ دین بالفعل قائم ہو جائے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں عرب میں قائم کر دیا تھا. یہ ہے غلبہ دین کا، کیا جو میرا جواب تھا. غلبہ دین کا مطلب کیا؟ اس کا ایک حصہ، دوسرا حصہ بھی رہتا ہے. غلبہ دین کے بارے میں عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور یہ آتا ہے کہ شاید سب مسلمان ہو جائے تو بس غلبہ دین ہو گیا، سب کا عقیدہ درست ہو جائے تو غلبہ دین ہو گیا. میں اس کے بالکل برعکس بات آج آپ کو بتا رہا ہوں. غلبہ دین کے نتیجے میں سب کا عقیدہ درست ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے جو نظام عدل و قسط دیا ہے اس کا غالب اور قائم ہونا ضروری ہے. چنانچہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا، تب بھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ اپنا عقیدہ بدلے. یہودی یہودی رہ سکتا ہے، نصرانی نصرانی رہ سکتا ہے. اس کے بعد جب خلافت راشدہ میں اس انقلاب محمدی کی توسیع ہوئی ہے علی قائد الصلاۃ والسلام، تب بھی کسی ایک فرد پر بھی جبر نہیں کیا گیا کہ وہ لازماً مسلمان ہو جائے. تاریخ اسلام اس سے خالی ہے. تم اگر مجوسی رہنا چاہتے ہو رہو، تم عیسائی رہنا چاہتے ہو رہو، ہندو رہنا چاہتے ہو رہو، بدھ رہنا چاہتے ہو رہو، لیکن نظام اجتماعی اللہ کا ہوگا. تو در حقیقت غلبہ دین کا مطلب اس نظام کا غلبہ ہے. اس نظام کے غلبے کے تحت کوئی شخص انفرادی سطح پر ہندو رہنا چاہے رہے، مندر میں جانا چاہتا جائے. یہی وجہ ہے کہ جس حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا دین ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، چاہے وہ اینٹوں اور گارے کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ ہو. یعنی دو ہی طرح کی دنیا میں رہائش گاہیں ہوتی ہیں، یا وہ نومیڈز ہوتے ہیں جو اپنے خیمے لادے پھرتے ہیں گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر آدیاں ڈیرا لگایا، کلوا ڈیرا لگایا. ایک وہ ہے سیٹلڈ لوگ ہیں، انہوں نے گارے کے بنائے، اینٹوں کے بنائے، آپ نے آپ آر سی سی کے بنانے شروع کر دیا، فرق کوئی نہیں ہے. تو حضور نے گویا کہ یہ احاطہ کیا، چاہے گارے مٹی کا بنا ہوا گھر ہو اور چاہے کمبلوں کے خیمے ہو، اللہ کا دین لازماً داخل ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، بعز عزیز او ذل ذلیل. دو طریقے سے ہوں گے، یا صاحب عزت کی عزت کے ساتھ، یعنی جو اسلام لے آئے گا اس کو عزت حاصل ہو جائے گی، وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین، اور چاہے کسی ذلیل کے ذلیل ہونے کے ساتھ، یعنی اگر کوئی عیسائی رہے گا تو رہے عیسائی لیکن اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں الفاظ کیا ہے، یوتل جزیہ یدن وہم صاغرون، وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے چھوٹے بن کر رہے. تو چاہے ہندو رہے، چاہے سکھ رہے، پارسی رہے، عیسائی رہے، یہودی رہے، مجوسی رہے، جو چاہے رہے، لیکن غالب دین اللہ کا. تو دین کے غلبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ لازماً مسلمان ہو جائیں، بلکہ غلبہ دین کا مطلب کیا ہے کہ دین کا نظام اجتماعی غالب ہو جائے. اللہ کا قانون جو ہے، لا آف دی لینڈ، جو اللہ نے قانون ملکی عطا فرمایا ہے، وہ نافذ ہو جائے. اس کے تحت لوگوں کو آزادی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہندو رہے، پارسی رہے، سکھ رہے، اپنے مندروں میں جائیں، اپنے گرودواروں میں جائیں، اپنے پرسنل لا کی حد تک شادی بیاہ جس طرح چاہیں کریں، اپنے کھانے پینے اپنی چار دیواری کے اندر کھائیں پیئیں جس چیز کو وہ کھانا پینا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے پر غلبہ، ریاست پر غلبہ،
قانون ملکی لا فی لین یہ اللہ کے دین کا ہوگا. اور وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ در حقیقت اللہ کا عطا کردہ نظام عدل ہے. یہ کوئی جابرانہ قانون نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی قوم دوسری قوم کے لیے قانون بنائے گی تو اپنی بال بالا تری رکھے گی. ایک طبقہ اگر قانون بنائے گا تو اپنے طبقاتی مفاد کو پیش نظر رکھے گا. سرمایہ داروں کے ہاتھ میں قانون سازی آ جائے گی تو مزدوروں کو کچل دیں گے, اور اگر کہیں مزدوروں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو سرمایہ داروں کو کچل دیں گے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اس لیے کہا ہے کہ طریقے کوکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. وہ تو یہ کہ سرمایہ دار ہو اس کا داؤ چلے تو وہ مزدور کا خون چوستا ہے, اور مزدور کا اگر داؤ چل جائے تو وہ اپنا انتقام لیتا ہے سرمایہ دار سے, کاشتکار کا اور زمیندار کا. تو طبقاتی طور پر اگر کوئی بھی طبقہ قانون بنانے والا ہوگا وہ اپنے طبقے کے مفاد کو پیش نظر رکھے گا. یہی وجہ ہے دنیا میں اکثر و بیشتر عورتیں جو ہے وہ دبی رہیں پسی رہیں, اس لیے کہ عام طور پر سیاسی نظام جو ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں رہا, ان کے حقوق وہ ان کو نہیں دیے گئے. لیکن جو اللہ نے نظام بنایا ہے یہ نظام عدل ہے. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں, معاذ اللہ. سب اللہ کی مخلوق ہیں. سب جو ایک حدیث میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں, الخلق و عیال اللہ, یہ کل مخلوق اللہ کے قربے کے مانند ہیں. تو وہ کسی کے حق کا معاملہ, کسی کا کی حق جو ہے اس کو طرز کر کے کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا. کوئی فیورٹزم وہاں نہیں ہوگی, بلکہ یہ نظام عدل ہے. اصل میں غلبہ دین کا معنی جو ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں, وہ ہے اس میزان عدل کو نصر کر دینا. پچھلے جمعے کو جو جنگ میں میرا مضمون چھپا ہے کہ اسلامی انقلاب کی اصطلاحات قرآن میں کیا کیا آئی ہے, تو تین تو اس میں آ چکی, تکبیر رب, اور یہ غلبہ دین جس پر اس وقت گفتگو کر رہا ہوں, اور تیسرے اقامت دین. اب جو اگلے جمعے کو قسط آئے گی اس میں پہلی جو ہے وہ یہی ہے, نصب میزان عدل. یہ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ آپ اس میں پڑھیں گے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات یا واضح نشانیوں اور معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی اتاری. کس لیے اتاری؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. آپ ترازو جو ہے کسی دکان کے اوپر نصب کر کے رکھتے تو کس لیے کہ اس میں تول کر دیں؟ ترازو کھڑی رہے اور تلے اس میں نہیں تو فائدہ اس ترازو میں کیا ہوا؟ اللہ نے یہ ترازو دی ہے, اس میں حقوق تلیں گے. مرد کے حقوق کیا ہے, عورت کے حقوق کیا ہے, وراثت میں بیٹے کا حق کتنا ہے, بیٹی کا حق کتنا ہے, ماں کا حق کتنا ہے, باپ کا کتنا ہے, بیوی کا کتنا ہے, شوہر کا کتنا ہے, اگر بیوی فوت ہو گئی ہے وہ کچھ وراثت چھوڑ گئی ہے تو شوہر کا کتنا. یہ ساری چیزیں کس نے معین کی ہے؟ اللہ نے معین کی. اب اگر میزان تو آپ نے نصب کی لیکن چلا رہے ہیں آپ اپنا معاملہ کہ جو چاہے جس کو دے دیا, تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ یہ سارا ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہو گیا. اس کا تو مقصد ہی کوئی طے نہ ہوا کہ آپ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں اور قرآن کے نظام کو قائم نہیں کر رہے. تو بھائی یہ تلاوت ہے, مبارک ہے, لیکن وہ تلاوت پروڈکٹیو وہ ہوگی جو تلاوت کے پھر اس نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے. وہ نظام بالفعل دنیا میں قائم ہو تب تو اس کا فائدہ ہے, ورنہ تو یہ کس نہ کس ثواب کے درجے میں تو آپ کو حاصل ہو جائے گا, لیکن یہ کہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ تو پورا نہیں ہوا ہے. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ عدل پر انصاف پر قائم ہوں. اور بہت ہی اس کے بعد کے الفاظ بڑے خوفناک الفاظ ہیں. عام طور پر تو لوگ گھبرا بھی جاتے ہوں گے اس ترجمے کو پڑھ کر کہ قرآن مجید کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے. انزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے, فیہ باسن شدید, اس میں حرب و ضرب کی قوت ہے, تلوار بنتی ہے, اس سے نیزہ بنتا ہے, ڈھال بنتی ہے. وہ منافع للناس, لوگوں کے لیے دوسرے بھی کچھ فائدے ہیں, پھکنی اور چمٹا اور توا بھی آپ بنا لیتے ہیں, پراٹھ بھی بنا لیتے ہیں, لیکن یہ کہ اصل باسن شدید, شدید جنگی صلاحیت اس میں, اور یہ اس لیے دیا ہے بلے یعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب, تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے سر کچلتے ہیں کہ جو اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم نہیں ہونے دیتے. اس سے زیادہ کوئی انقلابی عبارت آپ کو دنیا میں مل سکتی ہے؟ یہ کام ایسا نہیں ہوا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار بھی ہاتھ میں لی ہے, اس لیے کہ میزان عدل کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا وہ شخص کہ جو خود اپنے حق سے زائد لے رہا ہے. جس شخص کا تو جو حق سے محروم ہے وہ تو چاہے گا بھائی عدل ہو, انصاف قائم ہو. جو زائد لے رہا ہے وہ کب چاہے گا؟ ہی از باؤنڈ ٹو ریزسٹ. وہ تو ہر اپنی قوت صرف کرے گا کہ جو بھی میرے مفادات ہیں، میرے ترجیحات جو مجھے حاصل ہیں، جس طرح کے مجھے اپنے مفادات جو ہے وہ مجھے حاصل ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جسے آپ کہتے ہیں، وہ طبقہ جو ہے کبھی گوارا نہیں کرے گا قیاد القائم. وہ کیا کرے گا؟ ایڑی چوٹی کا دور لگائے گا. اور اسلامی انقلاب میں جیسا کہ بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا، ترغیب، تلقین، دعوت، نصیحت، سارے ہی طریقے اختیار کیے جائیں گے. لیکن جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بگڑے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر سرکو بھی کرنی پڑتی ہے ان کی، کہ جو ہر کاسٹ کے اوپر اس دین کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ طاقت بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے نظام عدل. اب نظام عدل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، عورت اور مرد کا بھی معاملہ ہے، مرد کے حقوق ہیں عورت پر، عورت پر تو عورت کے بھی تو حقوق ہیں مردوں پر، اس کے اندر توازن ہے جو شریعت نے قائم کیا ہے. فرد اور جماعت، افراد کے حقوق کیا ہے، شہریوں کے حقوق کیا ہے، ریاست کے حقوق کیا ہے، یہ بھی دنیا کا ایک بہت ہی بڑا لاینحل سا مسئلہ ہے. یا تو ایک انتہا پر جاتا ہے انسان تو مادر پدر آزادی ہو جاتی ہے کہ دو مردوں کی شادی بھی لیگلائز ہو جائے گی، یہ دو مرد بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ ایسی ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی وجود میں آتی ہے کہ اس میں شہریوں کے حقوق کے ہوتے ہی نہیں، وہ ایک بالکل ہی عامرانہ اور جادہ سے رہ سکتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ ایسی ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی وجود میں آتی ہے کہ اس میں شہریوں کے حقوق کے ہوتے ہی نہیں، وہ ایک بالکل ہی عامرانہ اور جابرانہ نظام. اس میں عدل کا نقطہ نظر کیا ہے، مقام عدل کیا ہے، نقطۂ عدل کیا ہے؟ اسی طرح میں مثال ایک دینا چاہتا ہوں. ہمیں حدیث نبوی سے ایک رہنمائی ملتی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو نظام حضور نے قائم کیا، اس کا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ ہر علاقے سے جو زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اس کے اولین مستحق اسی علاقے کے غربا ہوتے تھے. تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یہ نہیں کہ یمن کی زکوٰۃ جمع کر کے اور یمن کے فقراء کو تو فقیر ہی چھوڑ دیا جائے اور لا کر مدینے کے لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے، یہ نہیں ہے طریقہ. وہ یہ کہ ہر علاقے کے لوگوں کا معاملہ، ان کے کوئی حقوق ہیں تو وہ حقوق جو ہے ان کے اندر ایک ترجیح شریعت میں قائم کی ہے کہ اگر اس علاقے کے یمن کے لوگوں کی زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلے اس کے مستحق کون ہوں گے؟ جو خود اسی علاقے کے غربا ہیں. تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. البتہ یہ کہ اس کے بعد اگر بچتا ہے تو جائے گا دوسرے علاقے کے لیے. اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی آئے کہ کوئی علاقہ دوسرے علاقے کو ڈومینیٹ نہ کرے، سب کے لیے عدل اور انصاف ہو، کوئی مرد عورت کے اوپر ظلم نہ کرے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے، ریاست جو ہے شہریوں کے حقوق غصب نہ کر لے، شہری جو ہے وہ بالکل ہر طرح سے قانون سے بالا کرنا اپنے آپ کو کر لے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب اس نقطۂ عدل کے لیے، یعنی یہ وہ میزان جو ہے اس کے لیے وہ ہے جو اللہ نے اپنے دین کی شکل میں دی ہے. تو میں نے اب تک جو بات عرض کی ہے وہ میرے پہلے سوال کا جواب مکمل ہوا. غلبہ دین کا مطلب نظام دین کو برپا کرنا، اور یہ حضور کا مقصد بعثت ہے جس کا اولین مرحلہ حضور کی اپنی حیات طیبہ میں پورا ہوا اور جزیرہ نما عرب پر وہ غلبہ دین بالفعل ہو گیا. اور حضور کی دی ہوئی خبر ہے، اور اس میں منطق بھی ہے کہ چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ حضور کی بعثت ہے پوری قرآن عرضی کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے. وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. تو منطقی طور پر آپ کا مقصد بعثت بھی پوری دنیا کے لیے پورا ہونا چاہیے، اور وہ ہو کر رہے گا جس کی خبر دی ہے الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا. نمبر دو بات میں نے اس سلسلے میں یہ عرض کی، اس سے مراد لازماً عقیدے کی تبدیلی نہیں ہے. عقیدت مسلمان کا عقیدہ تو ہوگا، لیکن کسی پر جبریہ عقیدہ ٹھوسا نہیں جائے گا، نہ ٹھوسا گیا، بلکہ اس سے اصل مراد کیا ہے کہ اجتماعی زندگی سے متعلق جو نظام عدل اللہ نے عطا فرمایا ہے، ذمیوں کے بھی حقوق معین کیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان سے اگر جزیہ لیا جائے گا تو ان کو پروٹیکشن دی جائے گی، ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کے جان اور مال اور آبرو کی حفاظت ہوگی. اسلامی ریاست کا ایک ذمی غیر مسلم اور ایک مسلم شہری، جان مال عزت آبرو کے تحفظ میں کوئی فرق ان دونوں کے مابین نہیں،
بالکل برابر اکوی سٹیٹس، ہم رتبہ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے انہیں اپنے مذہب کی تعلیم دینے کی آزادی دی جائے گی کہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو اپنی مذہب کی تعلیم دیں. اگرچہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ تبلیغ کرے کسی اور مذہب کی. یہ تو ہم چونکہ دنیا میں طفیلی ملک ہم شمار ہوتے ہیں اور ہم مغرب کے سہارے کھڑے ہیں، لہذا آج تک ہم نے عیسائیت کی تبلیغ کو یہاں نہیں روکا، اور نہ روکنے کی ہمت ہمارے اندر ابھی تک پیدا ہوئی. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ بعض علاقوں میں تو عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس لیے کہ کمزوری ہے ایمان کی، اور ان کے پاس پیسہ اور یہ چیزیں جو ہے ہتھیار موجود ہیں. بہرحال یہ میرا ضمنی مسئلہ تھا، میں اس وقت یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے کوئی حقوق نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں اور وہ حقوق انہیں دینے ہوں گے. وہ واقعہ ہے مشہور کہ شام میں جب جہاد ہو رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ اس کے جو نہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر ہو چکے تھے اس وقت، تو ایک شہر فتح کیا، وہاں کے لوگوں سے جزیہ لے لیا. اس کے بعد کچھ ایسی خبریں آئیں کہ رومی فوجیں جو ہے انسرکل کر رہی ہیں اس شہر کے دائیں اور بائیں سے، وہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ نرجے میں نہ آئے، اور ہماری جو وہ لائن آف سپلائی ہے پیچھے سے جنوب سے عرب کی طرف سے اس کو کاٹ نہ دے. تو وقتی طور پر اس کو جس کو ریٹریٹ کہتے ہیں آپ، وہ ریٹریٹ ہوئی، فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اس شہر کو چھوڑ دیں، ذرا پیچھے ہٹائیں. اس وقت سب ہندوؤں کو وہاں جو بھی وہاں کے تھے عیسائی نے جمع کر کے پوری رقم جو لی گئی تھی ان کو واپس کر دی گئی کہ ہم نے تم سے یہ ٹیکس جو لیا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں کی تھی، ٹیکس لیا تھا، وہ ٹیکس تھا اس کے عوض کہ ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے، اب ہمارے لیے سب ممکن نہیں ہے اور ہمیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، لہذا یہ آپ کی دیوی رقم حاضر. جب مسلمان افواج وہاں سے نکلی ہیں تو لوگ رو رہے تھے کہ دنیا میں کسی فاتح فوج کا یہ نقشہ آج تک نہیں دنیا میں سامنے آیا ہوگا کہ کوئی فاتح فوج جو کچھ اس نے حاصل کیا، اور وہ بھی لیگل طریقے پر، کسی نظام کے تحت لوٹ مار نہیں، وہ بھی واپس کر گئی ہو، وہ اگر اس کو واپس ہٹنا پڑ رہا. تو بہرحال پہلی بات کو اسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو موضوع اتنا لمبا ہے کہ اسی ایک بات پر بہت گفتگو لمبی ہو سکتی ہے، لیکن دو باتیں ذہن میں تازہ کر لیں. غلبہ دین یعنی نظام دین حق کو غالب کرنا، یہ مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ تاریخی واقعہ ہے کہ یہ ہوا، اور جزیرہ نمایاں عرب میں حضور نے کیا بنفس نفیس، اس کے بعد دنیا کے بہت بڑے رقبے پر اس کی ایکسٹینشن ہوئی خلافت راشدہ کے دوران، اور حضور کی دی ہوئی خبر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پورے کرہ ارضی پر یہ کام ہو کر رہے گا. ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا ہر مسلمان کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے. دوسری بات میں نے کیا عرض کی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عقیدے اور عبادات کا معاملہ ہو، بلکہ عقیدے اور عبادات میں تو اسلامی نظام غیر مسلموں کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر رہیں، اپنی عبادات کریں، لیکن اصل میں جو شے مطلوب ہے وہ نظام عدل اجتماعی ہے، دی سسٹم آف سوشل جسٹس، کہ جو اللہ نے دیا ہے ہمیں دین حق کی شکل میں، اس کو غالب کرنا، یہ ہے اصل میں غلبہ دین. اب آئیے اگلی بات کی طرف، یہ ضروری کیوں ہے؟ پہلی چیز تو ضروری کیوں ہے کہ جواب میں یہ ہے کہ یہ ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے، یا میں یوں کہوں گا یہ ہمارے اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے، یا اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہوں گا یہ ہم پر فرض ہے. بات ایک ہی ہے، اصطلاحات کا اختلاف ہو گیا. ایمان کا تقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کون سے ہیں، وہ وفادار بندے کہ جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میرے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں. میرے دین کی سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری مدد کر رہے ہیں، کہ میرا دین. اب دیکھیے میں اس کو مثال سے سمجھا دوں. فرض کیجئے کہیں بادشاہی نظام قائم ہے، جیسے ایران میں تھا، شہنشاہ تھے، اب وہاں انقلاب آ گیا، کچھ لائلسٹ بھی تھے نا ابھی تک وفادار بادشاہ کے، شہنشاہ کے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہ انقلاب جو آیا وہ ناکام ہو اور پھر بادشاہی نظام قائم ہو. اب بھی موجود ہیں، اور وہ جو ان کا شہزادہ ہے وہ کہیں جلا وطنی کی عمر تو گزار رہا ہے زندگی، لیکن ابھی تو اس کے دل میں تو امیدوں کے چراغ تو روشن ہیں، ابھی امریکہ سے اس نے شکایت کی تھی کہ یہ کیا کیا آپ نے کہ ایران کو اسلحہ جو ہے سپلائی کر دیا، اس سے تو یہ مولویوں کا جو لایا ہوا انقلاب ہے یہ مستحکم ہو جائے گا اور بادشاہی کو دوبارہ وہاں لانا ناممکن ہو جائے گا. تو وہ تو ابھی خواب دیکھ رہے ہیں نا، اندر موجود ہیں، ایرانی فوج کے اندر تو ایسا ایلیمنٹ موجود ہے. اب یوں سمجھیے کہ جو بھی بادشاہ کا وفادار تھا اس کی وفاداری کا تقاضا ہے کہ وہ بادشاہ کے نظام کو دوبارہ وہاں قائم کرنے کی کوشش کرے، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جو اللہ کا وفادار ہے کیا اس کا یہ فرض نہیں ہے؟ یہ زمین اس کی ہے، وہ مالک ہے، مالک بھی ہے ملک بھی ہے. ملک اور مالک میں فرق کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا قرات میں بھی مالک یوم الدین کے قرات ملک یوم الدین بھی ہے. اب تو چونکہ مصری قرات کی کافی ہمارے ہاں جو ہے وہ شہرت ہو چکی ہے، تو شیخ عبد الباسط کا وہ آپ نے سورہ فاتحہ کی قرات کا ریکارڈ سنا ہوگا، ملک یوم الدین، اس لیے کہ مالک پر ذرا میم پر کھڑا الف زبر لگ جاتا ہے، ملک پر وہ پڑا الف ہے، بس فرق تو اتنا ہی ہے. تو مالک اور ملک تو فرق نہیں، جو مالک ہے وہی ملک ہے. اس زمین کا مالک کون؟ اللہ. اس کا خالق کون؟ اللہ. اس کا رب کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. تو بادشاہ کون؟ وہ کوئی اور. وہ میں بن کر بیٹھ جاؤں تو گویا کہ میں فرعون بن گیا، نمرود بن گیا. وہ جمہور بن جائے تو وہ فرعونیت جو ہے وہ پاپولرائز ہو گئی، پاپولر فرعونیت ہو جائے گی. وہ ایک بڑے پیمانے کی فرعونیت ہے تو فرعونیت ہے تو بغاوت اللہ کے خلاف. زمین اللہ کی ہے تو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. اگر اس کی بجائے کسی اور کی حکومت کا نظام قائم ہے، کسی اور کا قانون چل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، اللہ کے خلاف بغاوت. اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کے ذمے کیا ہے؟ کہ اس بغاوت کو فروغ کرے اور اللہ کی حکومت قائم کرے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو یہ ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے. اس جد و جہد کو نام ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور میں نے سورہ صف کی آیات آپ کو پڑھ کر سنائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کے فوراً بعد پکار ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو للکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اہل ایمان، کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سب. یہ ہماری وفاداری کا تقاضا، ہمارا دینی فریضہ ہے. اس میں میں ایک بات کا اور اضافہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہو گیا ہے، ہمارا یہ زمانہ زوال کا زمانہ ہے. کبھی ایک مسلمان ہوتا تھا اور اس کا عزم، اس کی ہمت بہت بلند ہوتی تھی، مٹھی بھر مسلمان ہوتے تھے اور ملکوں میں گھس جاتے تھے. چند ہزار کی نفری لے کر طارق ابن زیاد اسپین کے ساحل پر اترا ہے، ایک وسیع ملک، ایک نیا بر اعظم، اور اس کے ساحل پر اتر کر پہلا کام یہ کیا، کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہ رہے کہ واپس جانے کا بھی امکان ہے. طارق جبر کنارہ السفینہ سوخت گفتند کار تو رہے اپروخ رب خطا آستی. کیا کیا آپ نے؟ ہمارے واپس جانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، اس کو ختم کر دیا. کیا کہا انہوں نے؟ ہر ملک ملک کے باس کے ملک خدا ہے باس. ہمارا تو تصور ہی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ملک ہے، یہ ہر ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہم یہاں اترے. ایک عظیمت کا دور تھا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں ہم اکثریت میں ہوں وہاں اسلام کا لانے کا ہمارے ذمے کام ہے. میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اضافی چیز تھی، اور صرف اس تک نگاہ کو محدود رکھ لینا یہ ہماری شکست خوردہ ذہنیت ہے. ورنہ ہر مسلمان کہیں بھی ہو، مجھے ایک مصرع یاد آ رہا اقبال کا، جو مسلمان تھا سو اللہ کا شہدائی تھا. جو مسلمان بھی کہیں اگر وفادار ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اس میں اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہے. اس لیے آپ سوچئے، دنیا میں کمیونسٹ ریولوشن آئے، ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، تو کیا وہاں کمیونسٹ اکثریت میں ہوتے تھے؟
آج تک بھی رشیا میں کمیونسٹ اکثریت میں نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، ون پارٹی گورنمنٹ ہے وہاں، ون پارٹی گورنمنٹ کی وجہ سے ووٹ کا حق صرف اسی کو ہے جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے، اینڈ دے آر اونلی 9 ملینز، صرف 90 لاکھ افراد کے پاس ووٹ ہے وہاں، باقی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ووٹ نہیں. تو کمیونسٹ پارٹی تو کبھی بھی میجورٹی میں نہیں تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک شخص اٹھتا ہے، ایک دعوت کا آغاز کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، قربانیوں کے دور میں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد اگر کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہوئے تو تختہ تو ہے، اگر تخت نہیں تو تختہ. یہ اٹمپٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہمارے ذہنوں میں اقلیت اور اکثریت کی بیٹھ گئی ہے، یہ بھی ہمارے دور زوال کا شاخسانہ ہے. اصلاً یہ سمجھیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور میری آج کی گفتگو کے حوالے سے اس کے لیے نص قطعی کیا ہے؟ نص قطعی یہ ہے کہ جب محمد کو اللہ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو تنہا تھے نارم، ایک فرد سے بات شروع ہوئی کہ نہیں؟ کیا انہیں کوئی بنی بنائی امت ملی تھی؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، امت پہلے سے تھی، لیکن حضور نے تو امت کریٹ کی ہے، امت پیدا کی ہے، اپنی محنت، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی مشقت، اس سے امت بنائی نا، تربیت، تعلیم، تزکیہ، اس سے امت بنائی نا. تو حضور نے تو فرد واحد سے آغاز کیا. جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق، اپنے چچا زاد بھائی جو زیر تربیت بھی تھے، زیر کفالت بھی تھے، حضور ہی کے پاس رہتے تھے حضرت علی، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، تو حضرت علی حضور کے پاس تھے، وہی تربیت پا رہے تھے. اور اپنے ایک جو کہ حضرت خدیجہ نے پیش کیا تھا حدیت الغلام زید ابن حارثہ، جنہیں حضور نے پھر منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، آزاد کر دیا تھا. اپنی تباہیاں کھپائی. 6 چوٹی کے افراد جو ہے امت کے، عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ محمد رسول اللہ کے دامن میں لا کر ڈالنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عثمان غنی ان کی دعوت پر ایمان لائے، طلحہ ان کی دعوت پر ایمان لائے، زبیر ان کی دعوت پر ایمان لائے، سعید ابن زید ان کی دعوت پر ایمان لائے، عبد الرحمان ابن عوف ان کی دعوت پر ایمان لائے، چوٹی کے لوگ ہیں ان کی دعوت پر ایماندار ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دین کے غلبے کی بات ہے، ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا زندگی کا مقصد ہے، یہ مجھ پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری کا تقاضا ہے کہ میں اسے اپنا مقصد زندگی قرار دوں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ ملک خاص پاکستان، جس کے ہم سب شہری ہیں، یہاں بس رہے ہیں، اس کا معاملہ خاص ہے. اس ملک کا وجود اور اس کا بقا اور استحکام وابستہ ہے صرف اس سے کہ یہاں اسلام ہے، ورنہ یہ ملک نہیں رہے. وہ ملک تو اب ہے ہی نہیں جو 1947 میں قائم ہوا تھا. ہم نے اسلام کا نعرہ لگایا، خلوص دل سے لگایا یا جھوٹ موٹ کو لگایا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے، ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہاں اسلام نہیں لائے. قصور کس کا کتنا ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ معین کر سکیں. بحیثیت مجموعی پوری قوم کا قصور ہے، کوئی فرد بھی اس قوم کا اس سے بالکل بری نہیں ہے، اگرچہ ہر ایک کا اپنا حصہ ہوگا. والذی تولیٰ کبرہ آیا ہے قرآن مجید میں، حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو بہت سے لوگ اس کے اندر ملوث ہو گئے تھے، لیکن ایک شخص وہ تھا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا، عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین. تو ہر ایک کا حصہ ہوتا، حصہ بقدر جسہ کہیں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن پوری امت، پوری قوم کا اجتماعی جرم ہے کہ ہم یہاں اسلام نہیں لائے. اس کی سزا نمبر 1 ہمیں مل گئی، وہ ملک 2 لخت ہوا، 1000 سالہ غلامی کا بدلہ اور انتقام لینے کا موقع ہندوؤں کو ملا. اندرا گاندھی نے کہا وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہمارے 1 لاکھ کڑیل جوان ہندو کی قید میں گئے، ہمارے جرنیل نے ٹائیگر کہلاتا تھا وہ، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا پسٹول پیش کیا. 1000 برس کی عزت جو ہے ہماری وہ وہاں ملیا میٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، ہمیں سزا ملی.
اور وہ سزا آگے بڑھ رہی ہے، اس کے جو سائے ہیں وہ اب آپ کے سروں پر ملا رہے ہیں، اس کے لیے جو سخت ترین تنبیہات ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس وقت ملک میں جو صورت ہے، جس طرح کا انتشار اور خلفشار ہے، اب ایک قوم نہیں رہی، یہاں اب قومیتیں ہیں، اور اب قومیتوں کی بھی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے تک تو وہ چار قومیتیں تھیں، اب ایک پانچویں ہے، تو پانچویں کے اوپر فل سٹاپ کیسے لگ جائے گا؟ چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں، یہ تو ایک پروسیس ہے۔ جب تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ حصے بکھرے تو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری کس چیز کی، جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، کہ جو آنے والے حالات ہیں ان کا ایک عکس ہے، یہ تباہی، مکمل تباہی کے یہ آثار ہے۔ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جس کا کہ نقشہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ لوگوں، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا، ہم وہاں پہنچے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی خصوصی دستگیری ہو تو ہم بھی واپس بچا لیے جائیں گے، ورنہ وہ فائنل تباہی جو ہے وہ اس وقت مقدر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو بھی حالات ہیں، آپ پر جو قیامت صغرا بیتی ہے، کوئی تصور کر سکتا تھا چند مہینے پہلے کہ کراچی میں یہ حالات ہو سکتے ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دوسرا حصہ جو ہے استحکام پاکستان کا، استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، کہ 1972 میں لسانی فسادات ہوئے تھے، تو بہت سے کچھ لوگ جو کھاتے پیتے تھے، مہاجر جو ہیں، وہ انٹیریئر آف سندھ کو چھوڑ کر کراچی آ گئے تھے۔ کراچی کو تو انہوں نے سمجھا تھا نا کہ یہ ہمارا مامن اور ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن اللہ نے تماشا وہ دکھایا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے اصل استاد یہاں آ پڑی۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس میں کس کا کتنا قصور، کس کی کتنی زیادتی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہماری من حیث المجموع ایک کوتاہی ہے، قصور ہے، پوری قوم کا ہے۔ یقیناً اس میں حصہ کسی کا زیادہ، کسی کا کم، یہ ہوگا، افراد کا بھی، طبقات کا بھی، علاقوں کا بھی، اور اس میں یہ کہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا کہ کوئی شخص کیا تجزیہ کرتا ہے، کس کے نزدیک کس کی اصل ذمہ داری ہے، کس کے نزدیک کس کا زیادہ ذمہ داری کا معاملہ ہے، لیکن میری گفتگو کا موضوع وہ نہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں اسلام کا غلبہ نہ ہوا، اسلام کا نظام عدل ہم نے قائم نہ کیا، تو یہ ملک نہیں رہے گا، اور مشرقی پاکستان کے حادثے سے 10 گنا بڑا حادثہ یہاں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرقی پاکستان میں صرف دو کام ہوئے، مغربی پاکستان سے کٹ گیا اور نام بدل لیا اس نے، باقی تو کوئی بات نہیں، وہ اتنا کا اتنا ملک موجود ہے، اس کا 1 انچ بھی کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوا، وہ دوسرے حصوں میں بٹا نہیں، 2-3 حصوں میں بٹا نہیں۔ یہاں اگر ہوگا تو بلکنائزیشن ہوگی، پھر حصے بکھرے ہوں گے، دنیا میں اس کے نقشے بن رہے ہیں، کیا تقسیم ہوگی، کون سا کدھر جائے گا، کوئی گریٹر بلوچستان ہوگا، کوئی گریٹر پختونستان ہوگا، اور کوئی ایک آزاد سندھو دیش ہوگا، اور پنجاب لینڈ لاکڈ رہ جائے گا، پتا نہیں وہ قادیانیوں کے رحم و کرم پر ہو کہ سکھوں کے رحم و کرم پر ہو۔ 150 برس پہلے جو سکھا شاہی وہاں تھی، میں پنجابیوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ بالکل اس کنارے پر تم جا کر پہنچ چکے ہو، اور قادیانی اور سکھ گٹھ جوڑ اس وقت وہاں شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں کے بارے میں تو سنتے آئے تھے کہ جی ایم سید محمد بن قاسم رحمتہ اللہ علیہ کو لٹیرا کہتا ہے اور اپنا راجہ داہر کو اپنا ہیرو قرار دیتا ہے، آج یہ بات ٹھیک لاہور میں ہو چکی ہے کہ ایک قادیانی نے، وہ پنجابی، ایک ان کا اب یہ جو پنجابیت کا سلسلہ وہاں بھی شروع ہوا ہے نا، اب وہاں اس نے کہا ہے کہ ہمارا ہیرو رنجیت سنگھ اور ابدالی ہو اور غوری ہو اور محمود غزنوی، یہ سب لٹیرے تھے اور ڈاکو تھے۔ یہ بات ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا، صورتحال سامنے آ رہی ہے، یہ ان کا کٹور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قادیانیوں کے مقدس مقام جو ہے وہ وہاں ہے، تو قادیان ہے نا ان کا، تو وہ تو وہاں ہے، اور سکھوں کے مقدس مقامات یہاں ہیں، ان کا اصل ہیرو رنجیت سنگھ وہ کہاں ہے؟ اس کی سمادھی تو لاہور میں ہے، وہ بادشاہی مسجد کے پہلو میں اور قلعے کے سامنے، اور پھر یہ کہ ان کا ننکانہ صاحب کہاں ہے؟ تو پاکستان میں۔ ان کا پنجا صاحب کہاں ہے؟ وہ حسن عبدال کے پاس ہے، اور یہ ہری سنگھ نلوا کا آباد کرنا ہری پور ہے فرنٹیئر کے اندر، مہاراجا مان سنگھ کا سہرا ہے، مان سہرا وہ شہر راجا مان سنگھ کا سہرا ہے، تو کیا وہ اپنی تاریخ، ان کی تاریخ تو اتنی قدیم نہیں ہے۔ اور یہ بات واقعی ہم میں سے ہر شخص کے لیے بہت قابل غور ہے کہ جتنا بڑا پوٹینشیل سکھ قوم کے اندر اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، سکھ قوم خون میں نہا رہی ہے اس وقت مشرقی پنجاب میں، تو جو قوم اس طرح بلڈ باتھ جو ہے اس میں سے گزر جائے،
اس میں جو پوٹینشل پیدا ہو جاتا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو کیا وہ مڑ کر نہیں دیکھیں گے؟ راجیو کا تو سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ, اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انہیں چاہیے خالصتان تو انہیں لاہور کی طرف رخ کرنا چاہیے, کہ ان کا خالصتان تو ادھر تھا. یہ حقائق ہیں, تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, پوری تفصیل سے لکھ چکا ہوں. میں نے اصولی طور پر ایک ایک چیز کو علیحدہ منقع کر دیا ہے کہ پاکستان کے بقا کے لیے نہ کوئی تاریخی تقدس کا عامل موجود ہے, نہ جغرافیائی جو حقائق ہے وہ ہمارے پشت پناہ ہے, نہ یہاں کوئی نیشنلزم ہے, نہ ریشیل, نہ لنگوسٹک, کوئی نیشنلزم ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے بقا کا صرف ایک سہارا ہے, وہ اسلام, اور وہ اسلام بھی اب وہ نعرے والا اسلام نہیں چلے گا, حقیقی اسلام, وہ نظام عدل و قسط جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا, وہ معاشرتی, سماجی, معاشی اور سیاسی عدل. اگر وہ نہیں ہوا تو یہ کہ اس ملک کے حصے بکھرے ہو کر رہیں گے, اور یہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا. میں لکھ چکا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شوق دے وہ کتاب میری پڑھیے, مسئلہ سندھ. آپ میں سے تو ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ صرف دین کا مسئلہ نہیں, دنیاوی اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص کا مسئلہ, ہماری قوم کا مسئلہ ہے, ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے, ہماری اولادوں کا مستقبل اس سرزمین کے ساتھ وابستہ ہے. اس اعتبار سے ہر شخص کے غور کرنے کی بات ہے. تو میں تو ثابت کر چکا ہوں کہ کوئی نہیں, ہاں اسلام یہاں اب وہ صرف نام کلام والا اسلام نہیں چلے گا, حقیقی اسلام چلے گا. تو یہ ہے میرے اس سوال کے, دوسرے سوال کے دو حصے. نمبر ایک کہ اسلام کا غلبہ ہمارا دینی فریضہ ہے, اس کے لیے تن من دھن لگا دینا یہ ہمارے ایمان کی صداقت کا ثبوت ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسولوں پر, پھر شک نہ کرے اور تن من دھن لگا دے اللہ کی راہ میں, سچے صرف وہی ہیں دعوی ایمان میں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور نمبر دو یہ کہ ہماری تو دنیا بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی, یہ پاکستان, یہ مملکت خدا داد, ہم نے اس کو بگاڑا ہے, بنایا نہیں. دنیاوی اعتبار سے ترقیاں یہاں ہوئی ہیں, انڈسٹری ہوئی ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کی اصل منزل کی طرف پیش قدمی نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمارا ریورس گیئر لگا ہے. اب یہاں قومیتیں, عصبیتیں, اور اگر اس سلسلہ چل نکلا تو سندھو دیش میں کوئی ایک یونٹ نہیں بنے گا, نہ معلوم اس کے کتنے یونٹ بنیں گے. بلوچستان میں دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ آ چکا ہے. تیمور شاہ جو ہے وہاں کے اہم ترین آدمی اس وقت ہیں, جوگے زئی, ان کی طرف سے یہ مطالبہ ریکارڈ پر آ چکا ہے کہ بلوچستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک بلوچستان وہ کے جن میں پٹھان آباد ہے, جو کہ پرانا برٹش بلوچستان کہلاتا تھا, اور ایک بلوچستان وہ کے جو قلات اور خاران اور یہ جو ریاستیں تھیں, یہ ان کا یہ ہے اصل میں بلوچ ایریا, تقسیم کر دیں. پھر بلوچوں میں یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ سب بلوچ نہیں, کچھ برہوی ہے, کچھ بلوچ ہے, اور مزید تقسیم یہ ہوگی کہ بروہوی استان اور ہونا چاہیے, بلوچستان اور ہونا چاہیے. یہ سارا عمل جو ہے اگر رک سکتا ہے تو صرف ایک بات سے, اور وہ یہ کہ جس مقصد کے نام یا جس کے نام پر, جس نعرے سے ہم نے یہ ملک بنایا تھا, اس کی طرف پیش قدمی ہو, ان دی رائٹ ارنسٹ, خلوص کے ساتھ, پورے ایک یکجہتی کے ساتھ, اور عملی طور پر صرف اس کے نعرے کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. اب میں تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ اسلام کا غلبہ ہوگا کیسے. اس کو بھی دو حصوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں نے عرض کیا تھا چھ باتیں مجھے کہنی ہیں, چار ہو گئی ہیں, دو رہ گئی, لیکن ذرا ان میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی, اس لیے کہ عملی اعتبار سے یہ مسائل لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. غلبہ دین ذرا سی بھی رمق ایمان کی ہے تو ایک انسان کی خواہش تو ضرور ہے, آرزو تو اس کے دل میں ضرور ہے, چاہے وہ اس کے لیے خود کچھ کرنے کو تیار نہ ہو. لیکن اب جو لوگ یہاں آ کر مسجد میں میری تقریر سن رہے ہیں, یہ کوئی ملحد اور دہریے لوگ تو نہیں ہو سکتے. ان کو دین سے کوئی نہ کوئی لگاؤ ہے, کوئی دلچسپی ہے. دین سے جس کو لگاؤ اور دلچسپی ہے تو غلبہ دین کی آرزو تو اس کے سینے میں ضرور موجود ہے. لہذا میں نے صرف اس کو یعنی مدلل کر دیا, مبرہن کر دیا, باقی اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے, ہر مسلمان چاہے گا. اسی طریقے پر پاکستان کا اسلام کے ساتھ جو ایک ہے لازم و ملزوم کا معاملہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہے. اب تو جو حقائق ہیں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. اصل مسئلہ جو عملی اعتبار سے آتا ہے, پریشان کن ہو جاتا, اسلام آئے کیسے؟ اس لیے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ کوششیں تو اسلام کے لیے جاری رہی ہیں, جماعتوں نے کام کیے ہیں, لوگ آخر دینی کام ہے, تبلیغی جماعت کا کام ہے, اتنے بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے, کیا وہ اسلام کا کام نہیں ہے؟ جماعت اسلامی ہے, اتنی بڑی ایک قوت ہے, ایک جماعت رہی ہے, اس نے اسلام کے نام پر کام کیا ہے, اس نے بہت سے خدمت خلق کے کام بھی کیے، اس نے الیکشن میں بھی حصے لیے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مختلف جماعتیں ہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اسلام آئے گا کیسے اور کیا وجہ ہے کہ اسلام اب تک نہیں آیا؟ یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ جو عملی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو میری سوچ ہے، اور میری سوچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ بات میری نہیں ہے، زبان میری ہے، بات ان کی، میں نے یہ جو کچھ بھی اخذ کیا ہے وہ سیرت محمدی سے اخذ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے؟ وہ دو حصے ہیں. پہلا حصہ اس کا عملی کیا ہے؟ ایک حزب اللہ کا قیام. میں اگر سے گھبرا رہا ہوں کہ اسلام سے یہاں پہ وہ ڈاکٹر عثمانی مرحوم کی ایک جماعت اور غور ان کے خاص نظریات ہیں، کہیں آپ اس کھاتے میں اس لفظ کو نہ ڈال دیں پھر میری بات آپ تک نہیں پہنچے گی. قرآن مجید کی اصطلاح حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، دو جگہ قرآن مجید میں حزب اللہ کا لفظ آیا. اور میں نے جو آیت پڑھی آج اس میں کیا آیا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کو بریکٹ کر لیجیے، اب آپ جمع کر لیجیے، یہ دونوں مل کر کیا بنے؟ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. کسی کو سورہ صف کی آخری آیت بھی میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو. اور حضرت مسیح نے کہا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ تو اللہ اور اس کے رسولوں کے جو مددگار رسول کے ساتھ جڑ گئے، وابستہ ہو گئے، ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کے دست و بازو بنے، جہاں حضور کا پسینہ گرا انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی. یہ جو حزب اللہ وجود میں آئی تھی، یہ ہے سب سے کٹھن کام، سب سے مشکل کام. مجھے شعر یاد آ رہا ہے اکبر الہ آبادی کا، ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب غور کرتے ہیں تو زیادہ ہماری توجہ مدنی دور پر آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ سیرت النبی کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو تاریخ کو اس طرح ریکارڈ کرنے کا اس زمانے میں رواج تھا ہی نہیں. البتہ جنگوں کی اہمیت ہوتی تھی، جنگوں کے حالات تفصیل سے لکھے جاتے تھے، اسی لیے ابتدائی کتابیں جو سیرت پر لکھی ہیں ان کا نام ہی مغازی ہے، غزوات کی تفصیل. تو ہمارے پاس مدنی دور جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، اس کے 10 یا 11 برس کا ریکارڈ تو بہت لمبا ہے، لیکن وہ جو 13 برس مکے میں بسر ہوئے ہیں آغاز وحی سے لے کر ہجرت تک، اس کا ریکارڈ بہت مختصر ہے. اس پر اکبر الہ آبادی نے خوبصورت شعر کہا ہے، اگرچہ وہ ذرا دوسری انتہا پہ نکل گئے ہیں، کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ میدان بدر میں جو 313 کھڑے تھے، یہ محمد الرسول اللہ کی 15 برس کی کمائی تھے، 15 برس کی محنت و مشقت جو